بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ الصفا آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب جرنل سائنس 9ویں اور 10ویں جماعتوں کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو سندھ ریکارڈ کر رہے ہیں. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 7 صفحہ نمبر 65 سے سنتے ہیں. بے سری بیلیم, یہ سربرم کے نیچے واقع ہے. جیم میڈیولا, یہ سب سے لمبا حصہ ہے جو حرام مغز سے ہوتا ہے. دماغ کے ان حصوں میں سے ہر ایک اپنا دماغ کے ان حصوں میں سے ہر ایک اپنا مخصوص کام انجام دیتا ہے. مثلا سربیریم میں مختلف کاموں کے لیے مختلف حصے ہیں. سوچنے, یاداشت اور محسوس کرنے کے حصے سربیریم کے اگلے حصے میں واقع ہیں. سننے کا حصہ سربرم کے اطراف میں واقع ہے اور دیکھنے کا حصہ پچھلے حصے میں ہے. سربیلیم پٹھوں کے رابطے کا مرکز ہے. فٹ بال کو ٹھوکر مارنے, واپس آتی ہوئی گیند کو بلے یا وکٹ پر روکنے, لکھنے, اداکاری اور ورزش کے دوران آپ کے پٹھوں کو مربوط رکھنے کی صلاحیت سربیلیم میں مرکوز ہوتی ہے. جبکہ آپ کا میڈیولا آپ کی کچھ بہت اہم حرکات کا مرکز ہے, جیسے کہ سانس لینا, دل کی دھڑکن نگلنا اور جمائی لینا. میڈیولا زندگی سے متعلق اہم حرکات یعنی سانس لینا اور دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے. آپ کے خیال میں کیا یہی اعصابی نظام ہے جو آپ کے جسم کی تمام سرگرمی اور افعال کی نگرانی کرتا ہے؟ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ قدرت نے جسم کی کچھ سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے غدود پر مشتمل نظام عطا کیا ہے. یہ غدود بھی جسم کے کچھ افعال کو کنٹرول کرتے ہیں. کچھ غدود جیسے کہ لعابی غدود نالیاں رکھتے ہیں جن سے ان کی رطوبتیں جسم کے مختلف حصوں تک پہنچائی جاتی ہیں. دوسرے غدودوں کے پاس نالیاں نہیں ہوتی ہیں. ان غدودوں کو اینڈوکرائن غدود کہتے ہیں. اینڈوکرائن غدود جو کیمیائی مادے خارج کرتے ہیں انہیں ہارمونز کہتے ہیں. خون جسم کے تمام حصوں تک ان ہارمونز کو پہنچاتا ہے. آئیے اب ہم کچھ غدودوں اور ان کے افعال کا مطالعہ کرتے ہیں. نمبر 1, تھائرائیڈ غدود. تھائرائیڈ غدود گردن میں ہوا کی نالی یا سوتی آلے کے ساتھ واقع ہوتا ہے. یہ دو حصوں پر مشتمل ہے. ہوا کی نالی کے ہر ایک جانب ایک حصہ واقع ہوتا ہے. تھائرائیڈ غدود سے خارج کیا جانے والا ہارمون تھائروکسن کہلاتا ہے. تھائرائیڈ جسم میں میٹابولزم کو جاری رکھتا ہے. تھائروکسن بہت سی کیمیائی تعاملات پر اثر انداز ہوتا ہے جو کہ خلیوں میں واقع ہوتے ہیں. ان تعاملات میں ایسے تعاملات شامل ہیں جو خلیاتی تنفس کے دوران واقع ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو تھائرائڈ کی کمی کی بیماری ہوتی ہے کیونکہ ان کے تھائرائڈ غدود آیوڈین کی غیر مناسب مقدار کے باعث کافی مقدار میں تھائروکسن کا افروز نہیں ہوتا. ایک بچہ جس میں تھائرائڈ کی کمی ہوتی ہے وہ قدمیں ٹھیک طرح سے نشوونما نہیں کر پاتا, آہستہ چلتا ہے, جلدی تھک جاتا ہے اور مشکل سے سیکھتا ہے. اسی طرح ایک بالغ شخص جس میں تھائرائڈ ہارمون کی کمی ہوتی ہے آہستہ سوچتا ہے, آہستہ چلتا ہے, اس کے دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہو جاتی, بہت زیادہ مقدار میں خوراک کھاتا ہے جو اس کے جسم میں مکمل طور پر استعمال نہیں ہوتی ہے. خلوی تنفس میں تکثیر کا عمل کرنے کے بجائے اضافی غذا چربی کی شکل میں جسم میں جمع ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ بہت موٹا اور وزنی ہو سکتا ہے. نمبر 2, پیرا تھائرائڈ غدود. یہ غدود تھائرائڈ غدود کے دونوں حصوں پر واقع ہوتے ہیں. پیرا تھائرائڈ غدود سے پیدا ہونے والے ہارمون کچھ معدنیاتی عناصر مثلا کیلشیم اور فاسفورس کے استعمال کو باقاعدہ رکھتا ہے. 99% سے زیادہ کیلشیم اور 80% سے زیادہ فاسفورس ہمارے جسم کی ہڈیوں اور دانتوں میں پائی جاتی ہے. باقی جسم کے مایعات اور جسم کے خلیاتی ساختوں میں پائی جاتی ہیں. پیرا تھائرائڈ ہارمون ان معدنیاتی عناصر کو ہڈیوں اور دانتوں میں یکساں طور پر جمع رکھتا ہے. یہ جسم سے ان مادوں کے اخراج کی بھی نگرانی کرتا ہے. نمبر 3, ایڈرنل غدود. ایڈرنل غدود کی تعداد 2 ہے. ان میں سے ہر ایک گردے پر ایک غدود موجود ہوتا ہے. ایڈرنل میڈیولا جس ہارمون کا افروز ہے کرتا ہے اسے ایڈرینالن کہلاتے ہیں. یہ ہارمون جسم کے بہت سے حصوں پر اثر انداز ہوتا ہے. مثلا جب کوئی شخص جذباتی ہو جاتا ہے یا غصے میں آ جاتا ہے تو ایڈرینالن ADRENALIN کا افروز خون میں ہوتا ہے اور پورے جسم میں لے جایا جاتا ہے. एड्रियनल दिल की धड़कन को तेज कर देता है। ये लोआब दहन के हुदूद को भी तहरीक देता है। चिपचिपे मादे या लोआब के अखराज के लिए जो मुंह में खुश्की के एहसास को पैदा करता है और पसीने के अखराज को भी बढ़ाता है और फर्द को फौरी अमल के लिए तैयार करता है। एड्रेनल हुदूद बहुत से हार्मोन्स का इकरार करता है। इनमें से एक कार्टिसोन है जो अमाइनो एसिड को यकसां तौर पर बरकरार रखता है, जबकि दूसरे हार्मोन्स खून में बाज़ अनासर और जिस्म में बाफ्तों के इर्तिकास को बरकरार रखते हैं। नंबर 4 पैचौतड़ी हुदूद PITUITARYGLAND ग्लैंड। पिचौटड़ी हुदूद सर के अंदर बिल्कुल दिमाग के नीचे वाक़ है। पिचौटड़ी हुदूद के दो हिस्से हैं, एक अगला हिस्सा और दूसरा पिछला हिस्सा। पिछला हिस्सा दो हार्मोन्स पैदा करता है। इनमें एक हार्मोन गुर्दों में से पेशाब के इखराज की निगरानी करता है और दूसरा हार्मोन मसाने के हमवार पट्ठों में ईंठन पैदा करता है। पिचौटड़ी हुदूद का अगला हिस्सा एक बड़ी तादाद हार्मोन्स की पैदा करता है, जिनमें से एक नशोनुमा का हार्मोन कहलाता है। ये हार्मोन हड्डियों और दूसरी बाफ्तों और नशोनुमा की निगरानी करता है, इसलिए जिस्म की कद्दोकामत पर असरअंदाज होता है। पैचौटड़ी हुदूद के अगले हिस्से से खारिज किए जाने वाले दूसरे हार्मोन्स दीगर हुदूदों मसलन थायराइड, बेज़दानी यानी ओवरी वगैरह की निगरानी करते हैं। नंबर 5 लबलबा। मैदे के नज़दीक वाक़ एक बड़ा हुदूद है। ये एक रतूबत खारिज करता है जो लबलबे की रतूबत कहलाती है। लबलबा से जो छोटी आंत में एक नाली के जरिए ले जाई जाती है, जिसे लबलबे की नाली कहते हैं। लबलबे की रतूबत में खामरे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, रोगनियात और लमियात को हजम करने में मदद देते हैं। लबलबा दो दूसरे हार्मोन्स भी खारिज करता है, जिनका नाम इंसुलिन और ग्लाइकोजन है। हार्मोन इंसुलिन की कमी से ज़ियाबतीस जैसे आमतौर पर शक्कर की बीमारी कहते हैं पैदा होती है। याद रखिए कि ज़ियाबतीस उस वक्त पैदा होती है जब लबलबा काफ़ी मकदार में इंसुलिन पैदा नहीं करता। इंसुलिन जिस्म को इस काबिल बनाती है कि वो शक्कर को ग्लाइकोजन में तब्दील कर देता है, जिसे जिगर में जमा किया जाता है। जब इंसुलिन मुनासिब मकदार में मौजूद नहीं होती तो शक्कर को ग्लाइकोजन में तब्दील नहीं किया जा सकता और वो पेशाब में खारिज होने लगती है। अब इंसुलिन के इंजेक्शन से ज़ियाबतीस का इलाज किया जाता है। इंसुलिन का इंजेक्शन लगाकर तजवीज़ करदा खुराक खाकर एक ज़ियाबतीस के मरीज तकरीबन आम और महफूज ज़िंदगी गुजार सकता है। ग्लाइकोजन के हार्मोन्स ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में उस वक्त तोड़ते हैं जबकि खून में ग्लूकोज की मकदार कम हो जाती है। हेडिंग 4.5 ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल। साइंसदानों और माहिरीन के मुताबिक पैदाइश के बाद जिस्मानी नशोनुमा मुख्तलिफ मरहलों में होती है और वो ये है। नंबर 1 अहद तफवीलियत बेबीहुड। ये अहद पैदाइश से शुरू होता है और उम्र के 2 साल तक जारी रहता है। इस अरसे में जिस्मानी नशोनुमा की रफ्तार पैदाइश के वक्त बहुत तेज होती है। आम पैदा होने वाले बच्चे का वजन 3.5 किलोग्राम होता है। लड़का लड़की से लंबा और वजन में ज्यादा होता है। तमाम हड्डियां नरम, स्पंजी और लचकदार होती हैं। पट्टे कमजोर होते हैं, लेकिन दौरान खून तनफ्फुस के निज़ाम मामूलन काम करते हैं, जबकि आसाबी निज़ाम देखने, सुनने और छूने के हवासे खमसा कुछ कम काम करते हैं। 2 हफ्ते के बाद बच्चा तेज़ी से नशोनुमा पाना शुरू करता है। पहले साल के अख्ताम तक वज़न तकरीबन 3 गुना बढ़ जाता है और कद में 50% इजाफा होता है। पहला इब्तदाई दांत भी ज़िंदगी के पहले साल के दौरान नशोनुमा पाना शुरू करता है। तफूलियत के इस अरसे के दौरान दिमाग और आसाबी निज़ाम भी तेज़ी से नशोनुमा पाता है। दिमाग के नए खलियात बनते हैं, आसाबी निज़ाम की नशोनुमा के साथ उसका वज़न बढ़ता है। बच्चा अपने पट्टों पर कंट्रोल हासिल कर लेता है और अपने पट्टों की हरकत से जवाबन अमल करता है और अपने बाजू और हाथ चीज़ों को पकड़ने के लिए उनकी तरफ फैलाता है। खुराक और ग़िज़ा इसमें एक अहम किरदार अदा करती हैं। बच्चे की नशोनुमा में अच्छी और मुतवाजन ग़िज़ा नशोनुमा को तेज़ करती है। नंबर 2 इब्तदाई बचपन का ज़माना अर्ली चाइल्डहुड। ابتدائی بچپن کا یہ عرصہ 2 سال سے 5 سال تک پھیلا ہوا ہے۔ اس دوران اعصابی پٹھوں کے نظام نشونما پانا شروع کرتے ہیں۔ جسم کے اوپر کے حصے کی نشونما آہستہ ہو جاتی ہے، جبکہ نچلا حصہ تیز رفتاری سے نشونما پاتا ہے۔ اس کا قد بلوغت کے وقت کے مقابلے میں آہدہ ہو جاتا ہے۔ بچہ ٹھوس غذائیں کھانا شروع کرتا ہے، کیونکہ اس کے دانت مکمل نشونما پا جاتے ہیں۔ وہ چل سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، آزادی سے مڑ سکتا ہے۔ بچے کی دماغی نشونما بھی ہوتی ہے، سیکھتا ہے، لکھتا ہے اور آوازوں کا بھی استعمال کرتا ہے۔ نمبر 3، بچپن کا آخری زمانہ۔ بچپن کا آخری زمانہ 5 سال کے بعد شروع ہوتا ہے، جو 11 سال تک پھیلا ہوتا ہے۔ وزن اور قد گزشتہ 2 ادوار کے مقابلے میں آہستہ روی سے بڑھتا ہے۔ اس دور کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ چہرے اور جسم کی بناوٹ میں نمایاں تبدیلی آتی ہے۔ بناوٹ تقریباً بالغ شخص جیسی نظر آتی ہے۔ نمبر 4، انفوان شباب، اڈولنس۔ بچپن کے آخری زمانے کے بعد لڑکے اور لڑکیاں آغاز شباب کے عہد میں داخل ہوتے ہیں، جو کہ ایک بہت فیصلہ کن دور ہے۔ اس عرصے کے دوران لڑکے اور لڑکیوں میں خودی پیدا ہوتی ہے، اور وہ دوسروں سے اپنی شناخت چاہتے ہیں۔ وہ کافی جذباتی ہوتے ہیں۔ والدین اور سوسائٹی کی مناسب تربیت اور رویے سے قابو میں رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں میں، جیسے پڑھنا، لکھنا، مقابلہ کرنا، مباحثہ کرنا، کھیل کھیلنا اور دوسرے فائدہ مند مشاغل میں مصروف رکھا جائے۔ نمبر 5، بلوغت۔ عمر کے تقریباً 18 سال بعد ایک انسان کامیابیوں اور ناکامیوں کا کافی تجربہ حاصل کر لیتا ہے۔ اب وہ غور و غوث کرنے لگتا ہے، اور وہ جو کچھ کر چکا یا کرنا چاہتا اس پر دوبارہ سوچتا ہے۔ اس کے جذبات ضبط و تحمل میں ہوتے ہیں، اور حقیقت پسند ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے مستقبل کے متعلق سوچ سکتا ہے، عقل مندانہ فیصلے کرتا ہے۔ نمبر 5، عمر میں بڑھنا۔ جسم کے تمام خلیات تمام عمر متحرک اور درست حالت میں نہیں رہتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ٹوٹ پھوٹ اور تنزلی کا عمل جاری رہتا ہے، جس میں وہ کم فعال یا کم اثرات کے ہو جاتے ہیں۔ ٹوٹ پھوٹ کا یہ عمل حیاتیات یا سائنس کی زبان میں عمر کا بڑھنا کہلاتا ہے۔ یہ قدرتی عمل ہوتا ہے۔ ہر خلیہ کی ایک مخصوص عمر ہوتی ہے، جس کے بعد خلیہ ٹوٹ پھوٹ یا تنزلی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم اور خون میں فاسد مادوں اور دیگر کیمیائی تبدیلیوں کے سب خلیوں کی استعداد کار یا کام کرنے کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ عمر میں بڑھنے کا سلسلہ سست رفتار اور مرحلہ وار ہوتا ہے۔ جانداروں کی گردن میں پائے جانے والے مخصوص غدود، جنہیں تھائمس غدود کہا جاتا ہے، 10 یا 12 سال کی عمر میں مکمل ہو جاتا ہے، جس کے بعد یہ آہستہ آہستہ سکڑنے لگتا ہے، اور 20 سال کی عمر میں یہ آدھا رہ جاتا ہے۔ تولیدی اعضاء 14 سال یا اس سے زیادہ کی عمر میں بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جسم کے باقی عضلات 30 سال کی عمر تک بڑھتے ہیں، جس کے بعد یہ تنزلی کی جانب سفر کرتے ہیں۔ ہڈیوں میں یہ عمل کافی تاخیر سے 60 سال یا اس کے بعد مکمل ہوتا ہے۔ البتہ جاندار کا عصبی نظام زندگی کے آخری لمحوں تک متحرک اور درست رہتا ہے۔ ہیڈنگ 4.6، جسمانی درستگی اور صحت مند زندگی کے لیے ورزش کی اہمیت۔ نمبر 1، تندرستی اور صحت، فٹنس اینڈ ہیلتھ۔ تندرست اور صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ متوازن غذا استعمال کی جائے، اور بیماریوں کے خلاف حفاظتی اقدامات کیے جائیں، اور حفظان صحت یعنی ہائیجینک طریقے اور ذرائع اختیار کیے جائیں۔ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ باقاعدگی سے ورزش کی جائے، کیونکہ ہماری زندگی اور رہن سہن اس طرح کا ہے کہ ہمارا زیادہ تر وقت ایک جگہ بیٹھ کر ذہنی کام کرتے ہوئے گزرتا ہے، جیسا کہ دفتری کام، پڑھنا، لکھنا، کاروبار میں کاؤنٹر پر، کمپیوٹر پر کئی گھنٹوں بیٹھنا، ٹیلی فون پر احکامات دینا، باتیں کرنا، ٹیلی ویژن وغیرہ دیکھنا۔ ذرا سوچیے، ہمارا جسم ایک مشین کی مانند ہے، اسے درست رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ مشین اس وقت کام کرتی ہے جب اس میں ایندھن جلتا ہے یا بجلی استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارا جسم اس خوراک یا غذا سے کام کرنے کے لیے توانائی حاصل کرتا ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم یہ توانائی منصوبہ بندی، اداکاری، افزائش نسل اور اپنے جسم کی نشو نما کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि ज़रूरी ग़ज़ाई अज्ज़ा और ऑक्सीजन को जिस्म के तमाम आज़ा के मुख्तलिफ हिस्सों के खलियात तक पहुँचाने के लिए खून मुसलसल गर्दिश करता रहे, और ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है कि जब हम जिस्मानी काम करें या बाकायदगी से वर्जिश करें। वर्जिश के ज़रिए हम अपने जिस्म को दुरुस्त और सेहतमंद रख सकते हैं और मोटापे पर काबू पा सकते हैं। नंबर दो, मोटापा। जब कोई शख्स गैर मुतहरिक रहता है तो उसके जिस्म के तमाम निज़ाम भी बहुत नाकाफ़ी काम करते हैं, मसलन तनफ्फुस की रफ़्तार कम हो जाएगी, निज़ाम हाजमा खुराक बहुत आहिस्ता आहिस्ता हजम करेगा, और दौरान खून मौजूद रफ्तार से नहीं होगा, खून का दबाव कम हो जाएगा। इन तमाम बेकायदगियों का नतीजा तवानाई की कम मकदारों की शक्ल में ज़ाहिर होता है, जो कि हमारे जिस्म की ज़रूरियात के लिए और आज़ा और निज़ामों की मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए नाकाफ़ी होगी। बेअमल लोग अगरचे सेहतमंद दिखाई देते हैं लेकिन हकीकत में बीमार और कमज़ोर होते हैं। इन्हें जिस तरह काम करना चाहिए वैसे वो ना तो चल सकते हैं ना काम कर सकते हैं। उनका तमाम जिस्म सुस्ती और थकावट का एहसास ज़ाहिर करता है, वो किसी भी जिस्मानी सरगर्मी में दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं करेंगे। क्या आप जिस्म के बेकार रहने के असरात के मुतालिक जानते हैं? इसके नुकसानदेह असरात मुनर्जा ज़ेल हैं। निज़ाम हाजमा सही तरह से काम नहीं कर रहा होगा, इसलिए जिस्म अपने मुख्तलिफ कामों और सरगर्मियों के लिए काफ़ी तवानाई हासिल नहीं कर रहा होगा। तवानाई जो भी पैदा होगी जिस्म इसे मौजूद तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, और वह जिस्म में चर्बी की शक्ल में पेट के इर्द गिर्द जमा हो रही होगी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहा होगा। जिस्म वजनी हो जाएगा और उस शख्स को चलने फिरने में दिक्कत का एहसास होगा। ये हालत मोटापा कहलाती है। दिल की वरीदों और शरियानों में से खून पंप करने के लिए सख्त काम करना पड़ेगा। जिनके अंदर पहले ही जिस्म में मौजूद इजाफी चर्बी की तह जम चुकी है, ऐसे शख्स के खून का दबाव कम होगा और दिल को खून के दबाव को बाकायदा रखने के लिए मजीद काम करना पड़ेगा। दिल का इजाफी काम दिल की नाकामी की सूरत में जाहिर होगा। इखराजी निज़ाम सही तौर पर काम नहीं करता, जिसके नतीजे में जिस्म से फासिद मादे खारिज नहीं किए जा सकते, वो खून में शामिल होकर उसे आलूदा करते हैं। फर्द बीमार हो जाएगा, कई बीमारियां यह के बाद दीगरे उसके जिस्म पर हमला आवर होंगी। ऐसा शख्स मसलत सोच नहीं रखेगा और आखिरकार अपनी ज़िंदगी में दिलचस्पी लेना छोड़ देगा। नंबर तीन, जिस्मानी दुरुस्तगी के लिए वर्जिश के फ़ायदे। बाकायदगी से वर्जिश करके हम उनर्जा ज़ेल फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। नंबर एक, पट्टे मजबूत और सेहतमंद हो जाएंगे और खून की मुनासिब गर्दिश के बायस काफ़ी तवानाई और दीगर ग़ज़ाई अज्जा हासिल करके बेहतर नशोनुमा कर पाएंगे। नंबर दो, वर्जिश का अमल दौरान खून तेज कर देता है और जिस्म के हर हिस्से तक पहुँच कर ज़रूरी तवानाई और ऑक्सीजन मुहैया करता है। वर्जिश के दौरान पट्टे फैलते हैं, सिकुड़ते हैं और वरीदों को दबाते और फैलाते हैं। इसी तरह खून बसहूलत तेज़ और आज़ादाना गर्दिश करता है, जिससे दौरान खून में रुकावटें दूर हो जाती हैं। नंबर तीन, तनफ्फुस की रफ़्तार बढ़ जाती है, जो फेफड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचाने का मौका फराहम करती है, क्योंकि दौरान वर्जिश फेफड़े ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाते हैं। वर्जिश फेफड़ों की सलाहियत बढ़ा देती है, ऑक्सीजन की बढ़ती हुई मिकदार खून में शामिल करते हैं, जो ऑक्सीजन को आज़ा के मुख्तलिफ हिस्सों और जिस्म के खलियात तक पहुँचा देता है, जिसके नतीजे में वो अपने अफ़ाल की बेहतर अदायगी के लिए मुतहरिक और तैयार हो जाते हैं। नंबर चार, जिस्म का वज़न कद की मुनासबत से बढ़ता है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी इस्तेमाल कर ली जाती है और वह जिस्म के अंदर ज़खीरा नहीं होती, जिसके नतीजे में जिस्म चुस्त और दुबला पतला नज़र आता है। नंबर पाँच, फर्द जो रोज़ाना बाकायदगी से वर्जिश करता है हमेशा चुस्त सेहतमंद और पुरजोश रहता है। उसका दौरान खून बड़ा होता है और तवानाई को मौजू हद तक रखता है, इसलिए वो कोई दबाव और थकावट महसूस नहीं करता। मुख्तसरन ये कि वर्जिश इंसान को सेहतमंद, होशियार और बावसूल बनाती है। आपने शायद ये कहावतें सुनी होंगी, सेहतमंद जिस्म के अंदर सेहतमंद दिमाग होता है, और अगर जिस्म सेहतमंद है तो दिमाग सेहतमंद है, और इसके अलावा ये कि सेहत दौलत है, यानी तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। नंबर चार, नमाज एक अच्छी वर्जिश। مسلمان کا دن میں 5 دفعہ نماز ادا کرنے ایک عظیم روحانی اخلاقی اور جسمانی وصف ہے. نماز کی ادائیگی ایک طرف بہت تابعداری ہے, صفائی کا درس دیتی ہے, تو دوسری طرف اس سے حفظان صحت کی اہمیت کا صحیح صحیح اندازہ ہوتا ہے. نماز پٹھوں, اعصاب, بافتوں, ہڈیوں, جوڑوں اور معدے کی ورزش پر مشتمل ہے. قیام کی حالت میں نماز پٹھوں اور ہڈیوں کی ورزش ہے اور جسم عمودی حالت میں رہتا ہے. رکوع میں جاتے ہیں تو نمازی مکمل طور پر اپنے جسم کو قائمہ زاویے تک موڑتا ہے. جب واپس سیدھی حالت قوموں میں دوبارہ جاتے ہیں تو کمر کے جوڑ پٹھوں کے ساتھ حرکت کرتے ہیں. سجدہ کرتے وقت پٹھوں, نسوں, جوڑوں, آنکھوں اور سر حرکت میں ہوتے ہیں. سجدے کی حالت میں دماغ اور جسم کے چہرے کے حصے کافی خون اور آکسیجن حاصل کرتے ہیں. اسی طرح دماغ بھی تازہ خون اور آکسیجن حاصل کرتا ہے. آخر کار جسم کے تمام حصے حرکت میں آ جاتے ہیں اور انہیں خون کی مناسب مقدار مہیا ہوتی ہے. اس طرح وہ کافی آکسیجن اور توانائی حاصل کرتے ہیں. بس دن میں 5 دفعہ نماز ادا کرنے سے کوئی بھی شخص اپنے دوران خون اور تنفس کے نظام میں بہتری پیدا کر سکتا ہے. اس لیے نماز اچھی صحت اور حفظان صحت کا بہترین ذریعہ ہے. ہیڈنگ 4.7, ابتدائی طبی امداد اور اس کا انتظام, فرسٹ ایڈ اینڈ اٹس ایڈمنسٹریشن. جب ہم گھروں, کارخانوں وغیرہ میں کچھ اوزاروں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, یا گاڑی کے اندر سڑک پر سفر کر رہے ہوتے ہیں, یا کھیل کے میدان میں کھیل رہے ہوتے ہیں, یا گھر کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, یعنی کوئی بھی حادثہ وغیرہ. سب سے پہلا کام ابتدائی طبی امداد یعنی فرسٹ ایڈ لینا ہے. اگر حادثہ انتہائی شدید ہو تو ڈاکٹر کو بلانا چاہیے. ابتدائی طبی امداد کیا ہے؟ ابتدائی طبی امداد کا مطلب ہے کہ حادثے کے موقع پر ہی طبی امداد دی جائے, یہاں تک کہ کوئی ماہر زخم کو دیکھے اور اس کا علاج کرے. نمبر 1, زخموں کے لیے ابتدائی طبی امداد, فرسٹ ایڈ فار کٹس. اگر آپ زخمی ہو گئے ہیں یا گھر میں کوئی بھی شخص زخمی ہو گئے ہیں تو ابتدائی طبی امداد مندرجہ ذیل طریقے پر مہیا کریں. زخم کو اپنی انگلی سے نہ چھوئیں کیونکہ آپ کی انگلی صاف نہیں ہے, اس پر بہت سے جراثیم ہیں, بیکٹیریا ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ٹنکچر آیوڈین لگائیں, صرف زخم کو صابن اور پانی سے دھو ڈالیں. اگر زخم چھوٹا ہے تو اسے پٹی باندھیں, اور اس بات کا خیال رکھیں کہ پٹی اتنی ڈھیلی ہو کہ دوران خون چلتا رہے. اگر زخم کافی بڑا ہے تو ایک جراثیم کش گدی کو زخم پر رکھ دیں. اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ گدی کے اس حصے کو نہ چھوئیں جو زخمی حصے پر لگے گا. اب انگلی پر پٹی لپیٹے جو نہ اتنی نرم ہو کہ نکل جائے اور نہ ہی اتنی سخت ہو کہ اس حصے میں خون کی گردش کو روک دے. پٹی باندھ دیں یا چپکنے والی ٹیپ استعمال کریں. نمبر 2, جلنے پر ابتدائی طبی امداد, فرسٹ ایڈ فار برنز. بعض اوقات ہم برتن کے گرم ڈھکن کو چھو لیتے جس سے ہمارا ہاتھ جل جاتا ہے. اگر جلد سرخ ہو جائے تو یہ ابتدائی درجے یا نچلے درجے کا جلنا ہے. اس صورت میں ہمیں آیوڈین استعمال نہیں کرنی چاہیے اور کوئی تیل یا گریس نہ لگائیں, یہ زخم کو خراب کر سکتے ہیں. یہ بہتر ہوگا کہ ایک اچھا مرہم جیسا کہ ٹینک ایسڈ جیلی لگائیں اور پھر پٹی باندھیں. شدید جلنے کی صورت میں جلد گل سکتی ہے. بہت نرم جراثیم سے پاک روئی کی پٹی جھلسی ہوئی جگہ پر باندھیں اور مریض کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. نمبر 3, خون بہنے پر ابتدائی طبی امداد. بعض اوقات زخم اتنا گہرا ہوتا ہے کہ کسی شریان کو زخمی کر دیتا ہے اور خون تھوڑی تیز رفتاری سے باہر آتا ہے. اگر ایسا زخم ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر کو بلائیں, لیکن جب تک ڈاکٹر آئے بہتے خون کو روکنا چاہیے. زخم پر جراثیم سے پاک روئی کی گدی رکھ کر اور اسے اتنا دبائیں کہ خون رک جائے, اور اسے پکڑے رکھیں جب تک کہ ڈاکٹر آ جائے. اس صورت میں کہ خون بڑی شریان سے بہہ رہا ہو تو براہ راست زخم کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے, جیسا کہ آپ کو اوپر بتایا گیا ہے, یا پھر بازو پر موجود دباؤ والی جگہوں پر دباؤ ڈالا جائے اور پھر مریض کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. نمبر 4, نکسیر کی ایک صورت میں ابتدائی طبی امداد, فرسٹ ایڈ فار نوز بلیڈنگ. آپ میں سے ہر ایک کو عام نکسیر کو روکنا آنا چاہیے. اگر آپ کی ناک سے خون آنا شروع ہو جائے تو آپ اپنا سر پیچھے کرسی کی پشت پر رکھ دیجیے اور ایک رومال خون بہتے نتھنے پر رکھ دیں اور دوسرے نتھنے سے سانس لیں. ایسا 5 منٹ تک کریں تاکہ خون کو جمنے کا موقع ملے اور پھر اپنا سر سیدھا کریں۔ اگر آپ کے رومال پر مزید خون ظاہر ہوتا ہے تو دوبارہ پیچھے کی طرف جھک جائیں۔ اگر آپ کو بار بار نکسیر آتی ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ نمبر 5، جوڑ علیحدہ ہونے پر ابتدائی طبی امداد۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہڈیاں کھنچ کر اس قدر الگ ہو جاتی ہیں کہ وہ عام حالت پر واپس نہیں آ سکتی۔ اس حالت میں ہم کہتے ہیں کہ ہڈیاں جوڑ سے الگ ہو چکی ہیں۔ الگ جوڑ کو سختی سے باندھ دیں اور علاج کے لیے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور خود سے علاج نہ کریں۔ نمبر 6، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے لیے ابتدائی طبی امداد۔ اگر آپ کے کسی ایک دوست کی ہڈی ٹوٹ جاتی تو آپ کیا کریں گے؟ اگر ڈاکٹر قریب ہے تو فوراً اسے بلائیں۔ یاد رکھیے کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ ڈاکٹر کے آنے کے بجائے اس شخص کو علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے، کیونکہ متاثرہ شخص کے چلنے سے زخم زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر سے بہت دور ہیں تب بھی متاثرہ شخص کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، لیکن بازو یا ٹانگ پر آپ ضرور کھینچی باندھیں۔ لیکن ایسی حالت میں کہ ہڈی ٹوٹ کر جلد سے باہر آ چکی ہو تب ضرور ڈاکٹر کو جائے حادثہ پر لے کر آئیں۔ چپٹی لکڑی کی پٹیاں یا موٹا اخباری کاغذ یا کارڈ بورڈ کی پٹیاں بازو کے ارد گرد کھینچیوں کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ زخمی حصے پر فوراً رومال یا کسی بھی کپڑے سے جو آپ کے پاس ہے گدی بنا کر لگا دی جائے، پھر کھینچیوں کے ارد گرد کپڑے کی پٹی باندھیں۔ نمبر 7، مصنوعی تنفس۔ مصنوعی تنفس وہ عمل ہے جس میں ایک متاثرہ شخص کے جسم میں تازہ ہوا دھکیلی جاتی ہے اور آلودہ ہوا قوت سے باہر نکالی جاتی ہے۔ سب سے پہلے متاثرہ شخص پر گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیے اور اپنے دونوں ہاتھ سیدھے اس کی کمر پر رکھ دیں۔ اب کمر پر باقاعدگی سے اور یکساں دباؤ ڈالیں۔ آپ دباؤ ڈالنے کے دوران آہستہ آہستہ 1، 2، 3 گنیں۔ یہ عمل پھیپھڑوں میں سے ہوا کو باہر نکالے گا۔ 3 پر اپنے ہاتھ تیزی سے کمر پر سے ہٹا لیں۔ اب پیچھے کی طرف گھوم جائیں اور اپنے ہاتھ اس شخص کے بازوؤں پر کوہنیوں کے اوپر پھیرتے ہوئے اس کے بازوؤں کو اوپر اپنی جانب اتنا اٹھائیں کہ ہلکا کھچاؤ محسوس ہو۔ دوبارہ 1، 2، 3 گنیں۔ یہ عمل سینے کو پھلاتا ہے، ہوا کو پھیپھڑوں میں جانے دیتا ہے۔ اب بازو چھوڑ دیں اور 1-2 گننے تک آرام کریں۔ کمر کے دباؤ والی حرکت دوبارہ شروع کریں۔ جیسا کہ آپ نے عمل 1 اور 2 میں کیا، اسے کئی دفعہ دہرائیے۔ مصنوعی تنفس کا عمل اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ متاثرہ شخص کا سانس لینا بحال نہ ہو جائے۔ متاثرہ شخص کو ابتدائی طبی امداد کے دوران آرام سے رکھنا چاہیے اور اسے کمبلوں میں لپیٹ کر گرم رکھیں۔ نمبر 8، کتے اور جانوروں کے کاٹنے پر ابتدائی طبی امداد۔ کتے کا کاٹنا خاص طور پر خطرناک ہوتا ہے کیونکہ متعدی مرض لگ جانے کا کافی زیادہ امکان ہوتا ہے۔ باولے کتے کے کاٹنے کی خطرناک بیماری ہڑک کتے سے منتقل ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہت سے پالتو جانور یا جنگلی جانور بھی انسانوں کو کاٹتے ہیں۔ ان جانوروں میں گائے، کتا، بلی، اونٹ وغیرہ ہیں۔ پالتو جانور ہیں اور جنگلی جانور جو انسانوں کو کاٹ سکتے ہیں وہ چمگادڑیں، گلہریاں اور خرگوش ہیں۔ لیکن بہت زیادہ خطرناک کاٹنے والے جانور وہ ہیں جن کے لوہے دہن میں ہڑک یعنی RABIES موجود ہوتی ہے، اور وہ کتے، بلیوں اور لومڑیاں ہو سکتی ہیں۔ جب کتے کے کاٹنے کا واقعہ پیش آئے تو ہمیں سب سے پہلے زخم کو بہتے پانی سے نہایت اچھی طرح دھونا ہوگا تاکہ جانور کا لوہے دہن زیادہ سے زیادہ زخم پر سے ہٹایا جا سکے۔ ایسا کپڑے کے صاف ٹکڑے اسپنج کی مدد سے جراثیم کش صابن یا ڈٹرجنٹ سے کچھ منٹ تک کریں، پھر زخم کو بہتے پانی میں مکمل طور پر دھو لیں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ زخم کو صاف کپڑے یا روئی سے ڈھانپ دیں اور متاثرہ یا زخمی حصے کو آرام دہ حالت میں رکھیں۔ تیسرا کام، جس قدر ممکن ہو مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ اور چوتھا کام، واقعے کی فوری اطلاع پولیس یا مقامی صحت کے عہدیداروں کو دینا چاہیے۔ آخر میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ علاج میں دیر پیچیدگی پیدا کر سکتی ہے۔ اس میں بیماری کے علامات ظاہر ہونے کے بعد شفا کے لیے کوئی بھی علاج مؤثر نہیں ہوگا۔ علاج ضد ہڑک یعنی اینٹی ریبیز انجیکشنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کتاب کا پارٹ نمبر 7 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 8 میں سماعت فرمائیں۔